अब यहां से जो है वो दूसरा रुकू जो है ये शुरू होता है और सूरत अल मुनाफिकून का दूसरा रुकू, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बताते हैं कि निफाक का जो मर्ज है उससे बचा जाए, मुसलमानों को निफाक के मर्ज से बचने की तलकीन की जा रही है, क्योंकि निफाक की सबसे बड़ी वजह जो है वो दुनिया और दुनिया की मोहब्बत है, कि माल की और औलाद की मोहब्बत इंसान पर इतनी गालिब आ जाए कि इंसान अहकाम और फराइज से गाफिल हो जाए, हलाल और हराम की तमीज ना करे। तो यहां पे उससे बचने की ताकीद की जा रही है। क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। अब फिर देख लें कि ईमान लाने वालों को मुखातिब किया जा रहा है, कहा जा रहा है ला तुल्हिकुम, के नहीं गाफिल करें तुमको। तुल्हिकुम का रूट क्या है? लाम हा वो लहब से है, अल्हा को मुत्तकासुर, हाँ उसका रूट भी यही है। अभी आपने सूरज जुमा पढ़ी है ना, सूरज जुमा में भी यही लफ्ज तो आया है। हाँ उसमें जो है ये लफ्ज आया है, वाइजा रहु तिजारतन औ लहवा, तो यहाँ पे भी वही लफ्ज है कि ला तुल्हिकुम, क्योंकि वो अलीफ और या गिर जाते हैं ना, हाँ तो ला तुल्हिकुम के नहीं तुम्हें जो है वो गाफिल कर दे, नहीं तुम्हें गाफिल कर दे अम्बाल हुकुम तुम्हारे माल, माल की जमा है अम्बाल, तो तुम्हारे माल तुम्हें गाफिल ना कर दे। और लहव हर उस चीज को कहते हैं जो इंसान को उसके मकसद जिंदगी से जो है वो बेनियाज कर दे, उसके मकसद जिंदगी से उसको जो है वो गाफिल कर दे, तो उसके लिए जो है वो लहव का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। वला औलादुकुम, और ना तुम्हारी औलादें, वलद की जमा है और ये इस जिन्स है, बेटा हो या बेटी, थोड़े हो या ज्यादा, सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है। किससे गाफिल ना करें तुम्हारे माल और औलाद, अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह की याद से, कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। अब वो लोग जो मुसलमान हो चुके हैं और उनसे कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि माल और औलाद की मोहब्बत तुम्हें ईमान के तकाजों से मुंह मोड़कर मुनाफकत में मुब्तला कर दे। दुनिया की हर वो चीज जो इंसान को अपने अंदर इतना मशगूल कर ले कि इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए, तो ये याद खुदा से गफलत ही सारी खराबियों की असल जड़ है। इंसान को याद ही नहीं रहता कि वो आजाद है या एक अल्लाह का बंदा और नौकर और गुलाम है। जब वो भूल जाए कि उसको तमाम आमाल की अल्लाह के सामने जाकर जो है वो जवाबदेही करनी है, अगर उसको ये याद रहे ना कि मैं अल्लाह का बंदा और गुलाम हूं और अल्लाह के पास जाकर अपने आमाल की जवाबदेही मुझे करनी होगी, मुहासबा होगा मेरा, फिर हो नहीं सकता कि इंसान अल्लाह को भूले। वमन यफअल ज़ालिका, और जो कोई करे ऐसा, फऊलाइका हुमुल खासिरून, तो यही लोग हैं जो के खसारे में जाने वाले हैं। आप देख लीजिए कि इससे क्या बात पता चलती है कि खसारे में जाने वाले कौन लोग हैं, जो माल और औलाद से इतनी मोहब्बत करें कि उनकी मोहब्बत में ना हलाल की फिक्र हो ना हराम की, हलाल हराम में तमीज खो बैठे। और फिर क्या है, और फिर कैसे गफलत है कि जो फराइज है ना, फराइज जो है उनसे इंसान गाफिल हो जाए, नमाज है, जकात है, सिला रहमी है, रिश्तेदारों के हकूक हैं, उनको छोड़ दे। तो फराइज और वाजिबात को छोड़ना, नवाफिल और अजकार से दूर रहना और दुनिया के धंधों में मसरूफ हो जाना, ये सारी चीजें हैं जो हैं वो क्या हैं कि ये गफलत की अलामत है। ये चीजें जो हैं वो अल्लाह से जो है वो दूरी की अलामत है। तो अब यहां पर ईमान लाने वालों को जिंदगी गुजारने का एक अहम असूल बताया जा रहा है, और वो ये कि दुनिया की मोहब्बत, मईशत की फिक्र تمہیں اپنے اندر اتنا مصروف نہ کر دے کہ تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، اور جو تمہارے فرائض ہیں ان سے تم جو ہے وہ غفلت برتنے لگو۔ اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یوتا برجل یوم القیامہ فیقالو اکل عیالہ حسناتہ، ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے۔ تو ساری نیکیاں کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بال بچوں کی محبت میں وہ اتنا مصروف رہا کہ اس کو فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو مال اور اولاد کی محبت یہ کیا ہے؟ یہ بڑی شدید آزمائش ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کو ٹاپک بنا کر سامنے لایا جا رہا ہے کہ مومن ہو کر پھر اللہ تعالی کو جو ہے وہ یاد نہ کیا جائے اور اللہ کی بندگی نہ کی جائے اور اللہ کی اطاعت نہ کی جائے، تو یہ بڑے ہی خسارے کا سودا ہے۔ اور منافق کیا کرتا ہے؟ منافق بس صرف جو ہے وہ اپنی فکر کرتا ہے یا اپنی دنیا بنانے کی فکر کرتا ہے یا اپنا گھر، اپنے بیوی بچے، بس اس کو یہی چیزیں یاد رہتی ہیں۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی بھی ایسا کریں تو وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے جو اپنے مال اور اولاد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور پھر اللہ کی بندگی جو ہے اس کو بھول گئے۔ تو کہا کہ یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ مفلحون کے اپوزٹ ہے خاسرون، خاسر واحد ہے، خاسرون جمع ہے۔ تو جو لوگ بھی مال اور اولاد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو کہ خسارے میں یاد رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کی یاد کو زندہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ مال اور اولاد فتنہ نہ بن جائے۔ انما المال والاولاد فتنہ، کیونکہ مال کی محبت ہوتی ہے یا پھر اولاد کی محبت کہ انسان جو ہے نمازیں نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ مثلا بیوی کے پیچھے لگ کر بوڑھے ماں باپ ہیں اور شوہر جو ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی کفالت چھوڑ دے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داری ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، لیکن بیوی تانے دیتی ہے، ایسی باتیں کرتی ہے کہ شوہر اس کو ادا نہ کرے، یا پھر اولاد کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ جو ہے وہ ماں کے پیچھے لگ کر شوہر جو ہے وہ بیوی اور بچوں پہ خرچ نہ کرے۔ کہ بعض اوقات والدین ایسے مطالبات کرتے ہیں جو فرائض میں نہیں آتے اور بیوی بچے فرائض میں ہیں، لیکن ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ خرچ کیا تو پھر ہم ناراض ہیں، اوروں کو دے دیں، غیروں کو دے دیں، لیکن بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرنا۔ تو اب کیا ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات پھر عقل کی پھرکی گھوم جاتی ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ یہ بات جو ہے وہ کیا ہے کہ مال اور اولاد جو ہے نا وہ ایک آزمائش نہیں بننی چاہیے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ سورہ شروع میں ہی کہا تھا کہ منافق کا روٹ اور انفقوا کا روٹ بھی ایک ہی ہے۔ تو نفاق ختم کرنے کا علاج کیا ہے؟ خرچ کرو۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا کے فائدے، منافق تو اسی میں مصروف رہتا ہے نا۔ تو نفاق کیسے نکلے گا؟ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ تمہارا ہے تم خرچ کرو تو کوئی احسان کی بات ہے، ہم نے دیا ہے۔ پھر یہ کہ رزق جو بھی تمہارے پاس ہے، قوتیں، صلاحیتیں، مال، اولاد، گاڑی، گھر، زمین، اناج، جو کچھ بھی تمہارے پاس میسر ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں کہا سارا خرچ کر دو، اس میں سے کچھ خرچ کرو۔ فرض بھی ادا کرنے چاہیے، زکات بھی دینی چاہیے اور صدقات۔ من قبل ایاتیا احدکم الموت، اس سے پہلے ایاتیا کہ آ جائے احدکم، تم میں سے کسی کو، الموت موت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقولا، پھر وہ کہے، رب، اے میرے رب، لولا اخرتنی، کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی، الا اجل قریب، ایک قریبی مدت تک، تھوڑی سی مہلت اور۔ تو قریب کا لفظ کیا ہے؟ تھوڑی، یا پھر مدت، تو تھوڑی سی مہلت کیوں نہ تو نے مجھے اور دی، یا تو مجھے دیتا، فَأَصَدَّقَ پس میں خیرات کرتا، صدقہ دیتا، وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے. یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا تبصرہ کرتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ ہرگز کسی کو مہلت نہیں دیتا، یؤخرا نہیں تاخیر کرتا، نہیں مہلت دیتا، نفسن کسی نفس کو، اذا جاء اجلھا جب آ جائے اس کی مہلت عمل. اجل کیا ہے؟ موت کا وقت. جب اس کا مقررہ موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو. اللہ کو خوب پتا ہے کہ تمہارے عمل جو ہیں وہ کیسے ہیں. تو جب کسی کی مدت عمر پوری ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے ہرگز اور مہلت نہیں دیتا. اس کے کیا معنی ہیں؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ مرنے کسی کی موت کا وقت آئے اور اس وقت کوئی کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے کی اور بڑی خوبصورت اس کی انہوں نے تفسیر کی. وہ یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کے ذریعے بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے اور زکوٰۃ فرض ہوگی، پھر اس نے ان کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو موت کے وقت رجعت کا سوال کرے گا کہ اس کو دنیا میں واپس بھیجا جائے، کہ مجھے واپس زندگی دے دی جائے تاکہ میں صدقہ دے دوں اور میں نیک کام کروں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم سے لے کر آخری سورت تک تلاوت کی اور پھر فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اس کے معنی کیا ہے کہ ساری زندگی اس نے حج نہ کیا، حج فرض تھا اور پیسے بھی تھے، اور موت کا وقت جب آیا کہنے لگا اللہ اتنی مہلت تو دیتا کہ میں حج کر لوں، یا زکات فرض ہے زکات ادا نہیں کی، اب کہے کہ اللہ اتنی مہلت تو دے کہ میں زکات ادا کر لوں، صدقہ خیرات کروں، اور پھر میں جو میرے فرائض ہیں ان سے میں سب کو دوش ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو ذرا برابر بھی مہلت جو ہے وہ نہیں دیتا، پھر نہیں مہلت ملے گی. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب جس کی موت آ جاتی ہے بے شک اس پر زکات واجب ہے، حج فرض ہے، اس کی نمازیں رہتی ہیں، ابھی بہت سے لوگ روٹھے ہوئے ہیں، قرض لیا ہوا ہے اس نے، اور کوئی فکر ان فرائض کی ادائیگی کی نہیں کی، اب وہ ترلے کرے، منتے کرے، حسرتیں، ایک دفعہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے تاکہ میں اعمال کر لوں، جو میرے چھوٹے ہوئے فرائض ہیں، جو قضا ہیں وہ میں رکھ لوں، روزے ہیں، نمازیں ہیں، چھوٹے بڑے جو بھی میرے فرائض واجبات ہیں میں توبہ استغفار کر کے ان سے بے باک ہو جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے ہیں کہ موت آنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی. اور آپ قرآن میں یہ بات پڑھی چکی ہیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے نہ ذرہ بھر پہلے نہ ذرہ بھر بعد، یعنی ذرہ بھر بھی اس میں جو ہے وہ تاخیر نہیں کی جاتی. تو آج عمل کے میدان میں ہے انفاق اور نیکیاں کر کے جو ہے وہ آخرت کی تیاری جو ہے وہ کرنی چاہیے. یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ اجر کے لحاظ سے کون سا صدقہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی امید رکھتا ہو، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کر، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اس وقت یہ مال کا وقت نہیں بلکہ اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہوتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو جب انسان جیسے مر رہا ہے، بیمار ہے، اور جب اس کے پاس فالتو ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ تب تو وہ دیتا ہی ہے نا، اب اس کو پتا ہی ہوتا ہے کہ اب تو یہ میرے پاس رہے گا ہی نہیں. مزہ تب ہے دینے کا، تندرست ہے، خود ضرورت ہے، تما ہے، اور ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے دے دیا تو میری فلاں فلاں ضرورت کیسی پوری ہوگی، کہیں غریب نہ ہو جاؤں، فقر سے ڈر رہا ہے، دولت کی امید رکھتا ہے، کہ اس پیسے سے میں اور تجارت کر سکتا ہوں، کمائی کر سکتا ہوں، بزنس کھول سکتا ہوں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں دے دے، تو یہ صدقہ جو ہے وہ افضل صدقہ ہے. اعمال صالح میں صدقے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. تو یہ تھی سورت المنافقون، اور اس سورت میں آپ جو ہے فنگر ٹپس پہ نکالیں کہ منافقین کا کردار کیا ہے، نفاق کے اندر کون کون سی باتیں شامل ہوتی ہیں. سورت کے کی آیات جو ہیں اس کے ظاہری الفاظ سے. ہاں ہاں شاباش. جیسے مختلف باتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ کہ کال فیل میں تضاد ہے، پھر نمبر دو کہ جھوٹی قسمیں کھانا، نمبر تین وہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، نمبر چار اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، نمبر پانچ ان کے جسم بھی ظاہری طور پر جو ہے وہ بڑے خوش لیکن چرب زبان، بہت باتیں کرنے والے اور جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اپنی غلطی کا اقرار نہ کرنا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. اور پھر کیا فاسقین، کہ وہ لوگ جو ہیں فسق کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کی حدوں سے نکل نکل جانا. اور پھر کیا ہے مستکبرون، کبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور جھکتے نہیں ہیں حق کے سامنے. پھر اسی طرح یفقہون، یعنی فقہ سوج بوجھ ان کے اندر نہیں ہے. پھر اور ان کے اندر کیا بات ہے کہ مال اور اولاد کی محبت، گویا کہ دنیا کی محبت ان کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیتی ہے. اور پھر کیا ہے، نفاق کا علاج بتایا گیا، اور نفاق کا علاج کیا ہے، موت کی تیاری، آخرت کو یاد رکھنا، موت کو یاد کرنا، اور موت کی تیاری کیا ہے. یہاں پہ صدقہ اور خیرات کی مثال دے کر تمام فرائض کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس کے معنی کیا ہیں، اچھا برا اور انسان کا جو بھی کردار ہے وہ سب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ استغفار بہت اہم بات ہے. اگر انسان ہونے کے ناطے ایک بشری کمزوری سے کبھی قدم پھسل بھی جائے، غلطی ہو بھی جائے، تو قدم کا پھسلنا، غلطی کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان سے ہو ہی جاتی ہے. لیکن منافق جو ہے نا وہ ہوش میں نہیں آتا. مومن جو ہے، مخلص مومن، وہ کیا کرتا ہے، فوراً سنبھلتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اور آخرت کی فکر کرتا ہے اور دنیا ہی میں اپنے معاملات کو صاف کرتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.